نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سورہ مجادلہ سے لے کر اور سورہ ممتحنہ تک جو تین صورتیں تھیں ان کا تو موضوع تھا حزب اللہ بمقابلہ حزب الشیطان. اب اس کے بعد جو سورۃ الصف آ رہی ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر پورے قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے. جہاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب کا انداز بھی اختیار کیا, ترغیب کا انداز بھی اختیار کیا, ماضی سے ایک عبرت بھی پیش کی. اس موضوع پر پورے قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے. جہاد کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیں, پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ اس کا کریں گے. جہد عربی زبان میں کہتے ہیں کوشش کو, اور جہاد کہتے ہیں کوشش کا کوشش کے ساتھ ٹکراؤ. ایک کوشش آپ کر رہے ہیں, ایک کوشش کوئی فریق مخالف کر رہا ہے. ابھی جو کشاکش ہے, ٹکراؤ ہے آپس میں کوششوں کا, اس کو اصل میں کہا جاتا ہے جہاد. جہاد کے حوالے سے ہمارے ہاں دو مغالطے ہیں. ایک مغالطہ تو یہ ہے کہ ہم نے جہاد کا مفہوم قتال کر دیا کہ جہاد سے مراد جنگ, یہ بات درست نہیں ہے. جہاد ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے اور قتال اسی کی ایک آخری شکل ہے, اعلیٰ شکل ہے. ہر جہاد قتال نہیں ہوتا. جہاد وہ نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے, وہ باطل نظریات کے خلاف بھی ہوتا ہے, اور وہ میدان جنگ میں کسی دشمن کے خلاف بھی ہوتا ہے. جب وہ میدان جنگ میں کسی دشمن کے ساتھ ہوگا, جو جہاد بالسیف ہوگا, جو جہاد ہتھیاروں کے ساتھ ہوگا, وہ قتال ہوگا. تو ہر جہاد سے مراد قتال نہیں. نمبر دو, ہم نے مسلمانوں کی ہر جنگ کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دے دیا. چاہے مسلمانوں کی وہ جنگ اپنے کسی اقتدار کے حصول کے لیے ہو, کسی اور مفاد کے لیے ہو, آزادی کے لیے ہو, اور ہم نے کہہ دیا کہ یہ اس کی جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ اصل میں کہتے ہیں اس جدوجہد کو, اس کوشش کو, بلکہ اس کشاکش کو کہ جس کا مقصد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ, اللہ کے کلمے کی سربلندی. جہاد کی کئی قسمیں ہیں. جہاد نیگیٹو بھی ہوتا ہے, پازیٹو بھی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص باطل نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہے تو اس کا جہاد نیگیٹو ہے. قرآن مجید میں ہم نے پڑھا دو مرتبہ مشرک والدین کے بارے میں, وہ ان جاہدا کرے کشرے کبھی مالے سے اللہ کبھی علم فلا تطیع ہوا. اگر تیرے ماں باپ اس سے جہاد کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے, تو ان کی بات مت ماننا. تو ان کا جہاد جہاد سے شرک تھا, جہاد کی سبیل طاغوت تھا. اسی طریقے پر پازیٹو جہاد بھی ہوتا ہے. ممکن ہے کسی شخص کے جہاد کا مقصد آزادی حاصل کرنا ہو, بالکل جائز ہے, یہ جہاد کی سبیل الحریہ ہے. کسی شخص کا جہاد کا مقصد اپنے کو خاص حقوق حاصل کرنا ہو, مزدور کوشش اور کشاکش کر رہے ہیں تاکہ ان کو مراد حاصل ہو, تو یہ جہاد کی سبیل الحقوق ہے. اور جہاد کی سبیل اللہ صرف یہ ہے کہ ایسا جہاد جس کا مقصد ہو اسلام کا غلبہ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ہر ایسی کشاکش کہ جس کا مقصد ہو اللہ تعالیٰ کے کرنے کی سربلندی, وہ جہاد کی سبیل اللہ ہے. اس حوالے سے ہمارا اس سے اتفاق نہیں ہے کہ جو کشمیر میں جدوجہد ہو رہی ہے وہ کوئی جہاد کی سبیل اللہ ہے. وہ جدوجہد جائز ہے, کرنی چاہیے, لیکن وہ اصل میں آزادی کی جدوجہد ہے, وہ اصل میں جہاد کی سبیل اللہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پاکستان بنایا 58 سال پہلے, اور ہم نے کشمیر کا ایک حصہ آزاد کرایا 1949 میں, اس کو بھی 56 سال ہو گئے. اگر مقصود اسلام ہوتا تو پہلے ہم یہاں اسلام نافذ کرتے. نہ ہم نے پاکستان میں اسلام نافذ کیا, نہ آزاد کشمیر میں اسلام نافذ کیا. تو بقیہ کشمیر آخر ہم کس مقصد کے لیے لینا چاہتے ہیں؟ تو ہمارا اصل مقصد صرف خطے کو آزاد کرانا ہے, اسلام ہمارا مقصد نہیں ہے. اس حوالے سے وہ جہاد جہاد کی سبیل اللہ ہوتا ہے جس کا مقصد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ. اگر ہم نے پاکستان میں اسلام نافذ کیا ہوتا, آزاد کشمیر میں اسلام نافذ کیا ہوتا, اب اگر ہماری کوشش ہوتی مزید کشمیر کو حاصل کرنے کی, تو پھر ہمارا جہاد وہ واقعی اسلام کا جہاد ہوتا. پھر اس کے لیے وہ ساری آیتیں جو قرآن پاک میں آئیں جہاد کی سبیل اللہ کے لیے, ان کا اطلاق ہوتا. اب اگر وہ آیتیں ہم پڑھیں لیکن مقصود ہمارا اسلام کا غلبہ نہ ہو, تو پھر یہ ہے کہ یہ غلط حرکت ہے, یہ چیز درست نہیں ہے. ہر چیز کو اس کے اصل مقام پہ رکھا جائے. ہماری اصل کوشش ہونی چاہیے اسلام, باقی جب پاکستان بندہ تھا تو کیا فرق تھا مسلم لیگ کی جدوجہد میں اور جماعت اسلامی کی جدوجہد میں؟ مسلم لیگ بات کر رہی تھی مسلمانوں کو کہ ہم نے مسلمانوں کو آزاد خطہ دلانا ہے، چاہے مسلمان نمازی ہو یا نہ ہو، چاہے مسلمان زانی ہو، فارسی کو شرابی ہو، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ رہا. تو ان کی جدوجہد مسلمانوں کی آزادی کی تھی، ان کے حقوق کی تھی. جماعت اسلامی کا موقف یہ تھا کہ نہیں، ہمیں اسلام کا کام کرنا ہے، ہمیں اسلام کی دعوت دینی ہے. ہم ہندو کو بھی دعوت دیں گے کہ اسلام تمہارا بھی دین ہے، تمہارے لیے بھی سلامتی کی راہ ہے، اور ہم نسل مسلمانوں سے بھی کہیں گے کہ تمہارا اس پر جو معاملہ ہے وہ حقیقی اسلام کا نہیں ہے، تم موروثی نسل مسلمان ہو، شعوری طور پر کلمہ پڑھ کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اصل میں یہ ہے کہ ایک ہے اسلام اور ایک ہے مسلمان، ان دونوں کے معاملے کے اندر پڑھ کر. تو جہاد فی سبیل اللہ اصل میں ہے ایسی کوشش جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی ہو. اس کے پھر تین درجے ہیں. سب سے پہلے اس کوشش کا آغاز ہوگا اپنے وجود سے. حدیث میں پوچھا گیا کون سا جہاد افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہاد جو تم اپنے نفس کے خلاف کرو. سب سے پہلے یہاں پر اسلام کو غالب کرو، یہ تمہارا نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر کاربند ہو جائے. یہ ہے پہلا نفس، یہ افضل جہاد ہے. اعلیٰ جہاد وہ قتال ہے، وہ بعد میں آئے گا. افضل کسی بھی عمارت کی بنیاد افضل ہوتی ہے، اور اعلیٰ شے ہوتی ہے اس کی بلندی، اس کا ٹاپ. تو افضل جہاد، بنیادی جہاد پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے. اس کو مجبور کرنا، اس کو پابند کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتماد پر عمل کرے. اس کے بعد جہاد کا دوسرا درجہ ہے جو خارج میں آتا ہے، اور وہ جہاد نظریات کی سطح پر جہاد، جس کے بارے میں ہم نے سورہ فرقان میں پڑھا، وجاہد ہوم بہی جہاد کبیرہ. اے نبی ان کے خلاف جہاد کیجئے، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد. نظریات کی سطح پر جہاد قلم کے ذریعے سے ہوگا، زبان کے ذریعے سے ہوگا، تقریر سے ہوگا، تحریر سے ہوگا، کہ لوگوں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانو، لوگوں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اپنے وجود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا کرو، اس کے احکامات کو نافذ کرو، اور آؤ ہم مل کر ایک جماعت بنائیں تاکہ ہمارے پاس اتنی قوت ہو کہ ہم پورے معاشرے میں بھی اللہ کے دین کو غالب کر سکیں. یہ جہاد کی دوسری سطح ہے. اور اس کے بعد جب اتنی قوت ہو جائے، اتنے لوگ جمع ہو جائیں کہ باطل نظام کو چیلنج کیا جائے، تو پھر ان کو چیلنج کیا جائے کہ اب ہم اس ملک میں، اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چلنے دیں گے، خلاف شریعت کو قانون نہیں چلنے دیں گے، لہذا اس ملک میں شریعت کو نافذ کرو. اور اس کے بعد سے تصادم ہوگا، اور یہ اب جہاد کی اعلیٰ شکل بن جائے گی. قتال، لڑنا، باطل معاشرے کے ساتھ ٹکرانا، یہ پھر قتال کی سبیل اللہ ہے، اور یہ جہاد کی اعلیٰ ترین شکل ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن قتال تک پہنچنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ نمبر ایک، اپنے نفس کے خلاف جہاد ہو چکا ہوا، اپنے ایک اعلیٰ سیرت و کردار کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. لوگ کہیں کہ ہاں یہ لوگ بات تو کھڑے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، اور یہ واقعی امانت دار ہے، دیانت دار ہے. نمبر دو، تبلیغ کے ذریعے سے جو جہاد کی دوسری منزل ہے، اتمام حجت کر دیا ہو. کسی کے نام تلوار اٹھا لینا، ہتھیار اٹھا لینا، اور ابھی اس تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچایا، اس کے ساتھ ظلم اور فساد جاتی ہے. نمبر تین، ایک امیر کی قیادت میں ایک جماعت منظم ہو چکی ہو جو کہ باطل کے خلاف پھر تصادم کے مرحلے میں آئے. اور پھر یہ ہے کہ اس بات کا غالب امکان نظر آئے کہ ہم جب لڑیں گے تو یہ نہیں ہوگا ہم کچھ لوگوں کو مروا کے اور اس کے بعد فائدہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی اپنی قوت کار ہے اس کے اوپر اعتماد ہو کہ ہاں ہم اس قابل ہیں کہ ہم اب پنجاب سائی کر سکتے ہیں باطل سے، اور ہم ان کے ساتھ لڑ کر اور اس کے بعد دین کو غالب کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے کشمیر کے معاملے میں نہ سیرت و کردار کا کوئی نمونہ پیش کیا، نہ ہم نے ہندوستان کے سامنے قرآن کے پیغام کو پہنچا کر ان پہ اسلامی حجت کیا ہے. لیکن یہ کہ جہاد جہاد جہاد، اور اس کے بعد تاثر یہ دینا کہ جہاد کی سبیل اللہ ہے، یہ اصل میں صحیح نہیں ہے. بلکہ وہ جہاد اصل میں کیا ہے، وہ آئی ایس آئی کا جہاد ہے، وہ اصل میں امریکہ کے مقاصد کو پورا کرنے کا جہاد ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے کشمیر سے ہندوستان کی جو ہے وہ قوت کو ختم کیا جائے، اس خطے میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کیا جائے، ایک ایسی ریاست بن جائے جو امریکہ کے دست نظر اس کے تابع ہو، اور گویا امریکہ اس اہم خطے میں جہاں سے وہ چین کو بھی کنٹرول کر سکے، ہندوستان کو بھی اپنے قابو میں رکھ سکے، پاکستان پر نظر رکھ سکے. وہ یہاں پر آ کے اپنی قدم جمانا چاہتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہندوستان ڈٹا رہا. پاکستان نے اس کا امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن بہرحال ہندوستان نے کہا کہ امریکہ کی نیت خراب ہے، اور اس نے اپنے 7 لاکھ فوج وہاں پر رکھی ہے کہ ہم امریکہ کے دائرے پورے نہیں ہونے دیں گے. تو اصل میں جہاد کی سبیل اللہ کا اصل مقصد ہے اسلام کا غلبہ. اگر وہ کام کرنا ہے تو پہلے پاکستان میں کرو، یہاں پر حکومت کو مجبور کرو کہ تم نے 58 سال سے اقبال قاتل کیا اسلام کے نام پر, اور تم یہاں اسلام کی جو رہی سہی جو ظالمات ہیں تم ان کو بھی نصاب سے کھلچ رہے ہو, اور تم یہاں پر بھی جو اسلام کی طالبات ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑنے سے تم ڈرتے ہو. اصل جہاد تو اس حکومت کے خلاف ہے, بجائے کہ ہم جا کر جہاد کریں ہندوستان کے خلاف. ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں بھی ساری گڑبڑ حکومت نے کی. ہم 65 میں پہنچ گئے تھے اکنور تک, وہاں سے واپس بلانا پڑا, کتنا نقصان ہوا. کارگل میں داخل ہو گئے اور ذلیل ہو کے وہاں سے واپس آنا پڑا. تو اصل جو قصور ہے وہ تو کیا ہے, ہمارا ہے. جس طرح افواج ہندوستان داخل ہو گئے تھے حیدرآباد دکن میں, اور وہ داخل ہو گئے تھے جونا گڑھ میں, افواج پاکستان کو بھی داخل ہونا چاہیے تھا کشمیر میں. تو لہٰذا قصور ہمارا اپنا ہے, پہلے جہاد یہاں اس کے بعد کہیں باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورۃ صف میں اللہ نے جو جہاد کی سبیل اللہ کے حوالے سے ہدایات دی ہیں, اس کے حوالے سے مرکزی آیت کا مفہوم پہلے آپ کے ذہن میں ہو. مرکزی آیت کا آیت نمبر 9, جس میں فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی دین کے غلبے, اسلام کے غلبے کے لیے, یعنی بھیجا ہی جہاد کی سبیل اللہ کے لیے تاکہ وہ دنیا میں اسلام کو اللہ کے دین کو غالب کرے. پہلی 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاد کی سبیل اللہ کی دعوت دی ہے, ذرا ڈانٹنے کے انداز میں, جھنجھوڑنے کے انداز میں. پھر اس کے بعد 4 آیتوں میں, آیت نمبر 5 سے لے کے 8 تک, اللہ نے اسی جہاد کی سبیل اللہ کے لیے ہمیں ماضی سے ایک عبرت دلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان پر بھی پہلے جہاد کی سبیل اللہ کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی, انہوں نے اس سے اعراض کیا, اللہ تعالیٰ ان سے کیسے ناراض ہوا. اس کے بعد پھر مرکزی آیت آ جاتی ہے جس میں اللہ کے رسول کا مقصد بتایا گیا, اللہ کے دین کا غلبہ. اس کے بعد 4 آیتوں میں بڑا محبت کا, بڑا شوق دلانے کا, بڑا ترغیب کا انداز ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اور پھر جو آخری آیت ہے اس سورت کی, اس میں تو اللہ نے بڑا اعزاز دیا ہے کہ وہ لوگ جو جہاد کی سبیل اللہ کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے مددگار ہیں. یہ ہے اس سورت کی 14 آیتوں کا تجزیہ. اب آئیے پہلی 4 آیتیں کہ جن میں جہاد کی دعوت دی گئی ہے, ذرا ترغیب کے, ذرا ترہیب, ذرا جنوننے کے انداز میں. فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہر اس شے میں جو آسمانوں میں ہے, ہر اس شے جو زمین میں ہے. اس کا مفہوم میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید اور سورہ حشر میں. وہو العزیز الحکیم, وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے, کمال حکمت والا. یہاں پر تسبیح کا ذکر ذرا ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آ رہا ہے. کیسے, آگے دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیزار کرنے والی ہے بات, بہت بیزار کن ہے اللہ کے لیے بات. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ کہو جو تم کرو نہیں. تم دعوے دار ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم نے اللہ کو معبود مانا ہے. معبود ماننے کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو, اللہ کی غلامی ہو. تو کیا اللہ تعالیٰ کی غلامی تمہارے نظام میں ہو رہی ہے؟ تم نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کا مشن کیا تھا؟ ان کی زندگی کس روپ پر تھی؟ وہ زندگی پر کیا کرتے رہے؟ کیا مکان بناتے رہے؟ کیا کاروبار کرتے رہے؟ ان کے شب و روز کس کام میں گزرے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد, ان کے 23 برس تک کی زندگی تمہارے سامنے ہے. تو تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد تم نے اپنے آپ کو مطمئن کر دیا صرف ذکر و اذکار اور تسبیح تک. تسبیح تو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے, پتا پتا کر رہا ہے, بوٹا بوٹا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اگر تم نے بھی تسبیح کو اپنے لیے اعلیٰ کام سمجھ لیا تو تم نے اپنے اعلیٰ مقام کا حق ادا نہیں کیا. اقبال تو پھر بڑے پیارے اشعار ہیں اسی موضوع کے اوپر کہ یا وسعت افلاس میں تکبیر ہو اللہ, یا خاص کی آغوش میں تسبیح ہو مناجات. دو کردار ہے. ایک آدمی باہر نکل کر تکبیر کہہ رہا ہے, اللہ اکبر, میں اللہ کے سوا کسی کو بڑا نہیں مانتا, میں بغاوت کرتا ہوں طاغوت سے, بغاوت کرتا ہوں اللہ کے دشمنوں سے, دین کے دشمنوں سے. وہ میدان میں نکلا ہوا ہے, اللہ اکبر, اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں. اور ایک دوسرا شخص ہے جو کہیں جو ہے وہ کونے کے اندر بیٹھ کے اور تسبیح کر رہا ہے, یا خاص کی آغوش میں تسبیح و مناجات, دعائیں کر رہا ہے اور تسبیحات کر رہا ہے. فرمایا کہ جو پہلا کام ہے کیا ہے, یہ مذہب مردان خدا کا خدا مذہب, یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اپنی بھی اہمیت سے واقف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے سرشار ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس کام کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ مذہب ملاؤ نباتات و جمادات, اور یہ تسبیح والا مذہب ہے, یہ ملا کا کام ہے, یا یہ پتوں کا اور پودوں کا نباتات کا کام ہے یا پتھروں کا کام ہے؟ تو تمہیں اللہ نے اعلیٰ کام کے لیے بھیجا ہے، نکلو باہر اور چیلنج کرو باطل نظام کو. ہمارے جیتے جی تم اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا نظام جاری نہیں رکھ سکتے، ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے. تو یا وسط اخلاص میں تقدیر ہو اللہ، یا فاطیا گوش میں تصویر ہو مناجات. وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا مز، یہ مذہب ملاؤ نباتات اور جماعتات. مولانا جوہر نے کھڑے ہو کر کیا کہا تھا خالق دینا حال میں کہ ہاں ہم انگریز سرکار کے باغی ہیں. مسلمان کہتا ہے اللہ اکبر، وہ اللہ کے سوا کسی کو بڑا نہیں مانتا، لہٰذا ہم کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ہیں. جو مقدمہ چلانا ہم پر چڑھاؤ. دو سال کی قید ہوئی تھی، قید برداشت ہوئی. انہوں نے بھی، مولانا حسین احمد مدنی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں دونوں پر مقدمہ چلا تھا. لیکن یہ ہے کہ نعرہ اسی کا کہ اللہ اکبر، ہم نے جو اللہ اکبر کہا ہے تو اللہ کی بڑائی کے سوا ہم کسی کی بڑائی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. تو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت بیزار کرنے والی ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں. باقی اس کا مفہوم جنرل بھی ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. اگر خدا نہ خاصا قول و فعل میں تضاد ہے تو اس کا الٹا اثر پڑتا ہے لوگوں پر. آج مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے. لوگ اسلام کو دیکھ رہے ہیں ہمارے سیرت و کردار کہ یہ ہے مسلمان، کہ جو کرپشن کے اندر اتنے آگے ہیں، جو جھوٹ بولنے میں دھوکہ دینے میں اتنے آگے ہیں، سیمپل خود بیچتے ہیں، مال خود بیچتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ چیز اللہ کے غضب کو بھڑکاتی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرو نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ کو تو محبت ہے اس کے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کریں صفے بنا کر اس طرح سے گویا کہ وہ ہوں سیسا پلائے ہوئی دیوار، بھاگنے والے نہ ہوں بلکہ سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر جم کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرے. تو یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنی ہے. لیکن کیا آج ہی ہتھیار اٹھا لیں؟ کیا اللہ کے رسول نے فوراً ہتھیار اٹھا لیے تھے مکی زندگی میں؟ نہیں، 15 برس تک آپ نے اس کے لیے تیاری کی تھی. آپ نے پہلے کفار پر اسلام میں حجت کیا تھا، ایک ایسی جماعت تیار کی تھی جس نے اپنے اعلیٰ سیرت و کردار کے نمونے کفار کے سامنے پیش کر کے حجت پوری کی تھی. ان کے سامنے دین کی بات کو پہنچانے کا حق ادا کیا تھا. اس کے بعد ان کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، اس کے بعد ابو جہل کے خلاف یہ قتال کا مسئلہ آیا ہے. تو ہمارا ہدف تو یہی ہونا چاہیے کہ وہاں تک پہنچنا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد، پھر تبلیغ کی سطح پر جہاد، اور اس کے بعد پھر جہاد ہوگا کہ سطح پر میدان میں آ کر اور بادل کو للکارنا اور اس کے ساتھ بتانا. بہت پیارے احساس پھر سن لیجیے اقبال سے فارسی نہیں، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ضروری سجدہ بھی خاطی لخاکی بے سزا خاطی. مقام بندگی کچھ اور ہے، مقام عاشقی کچھ اور ہے. اے اللہ تو نوری مخلوق سے تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ تجھے سجدہ کرتی رہے. ضروری سجدہ بھی خواہی جے خاکی بے جزا خواہی، اس خاکی مخلوق سے اللہ تعالیٰ تو کچھ اور چاہتا ہے. اس سے صرف سجدہ نہیں چاہتا، اس سے تو کچھ اور چاہتا ہے. چنا خبرا نگہ داری کے بعد بے نیازی ہار، شہادت پر وجود خود جے خون دوست کا. تیری جان بے نیازی کے باوجود تیرا عالم یہ ہے کہ تو اپنے دوستوں کے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ تیرے وجود پر گواہی اپنے خون سے دے. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں خود بہائیں. یہ صرف نمازیں پڑھنا اور سجدے کرنا اللہ تعالیٰ کا ہم سے صرف یہ مقصود نہیں ہے، یہ بھی کرو لیکن تیاری کرو اللہ کی راہ میں جان دینے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. یہ چیز چار آیتیں کہ ذرا جس میں ڈھانٹا گیا کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز خطرناک کرتی ہے تم وہ کہو جو کرو نہیں. اللہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم نے یہ اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے. بے شک اللہ کو محبت ہے اس کے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے جم کر جیسے کہ ہوں سیدھا کرائے ہوئی دیوار. اب اس کے بعد چار آیتوں میں ماضی سے ایک عبرت دلائی گئی بنی اسرائیل کے، اس کو ایک پورے واقعہ بخاری برس سے فرمایا وہ اس کال موسیٰ علیہ قوم ہی یا قوم یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میری قوم لما توزون علی بقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. تم نے میرے ہاتھ سے میرے ذریعے سے کیسے کیسے مورچے دیکھے ہیں. میں نے تمہیں فرعون کو چنگل سے آزاد کرایا، میری وجہ سے من و سلوا نازل ہوا، بادلوں نے سایہ کیا، پانی کے 12 چشمے کی پتھر سے جاری ہوئے. تم جان چکے ہو میں کہ اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے کیوں ایزا پہنچاتے؟ تو قوم سے ایزا تھی، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آیا. قوم سے کہا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں. اور قوم نے کہا فصب انت و ربو کا فقاتلا انا ہا ہونا قائد، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہم تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں. تو یہ وہ تھا اصل میں عبرت دلائی گئی کہ دیکھو اس سے پہلے بھی ایک قوم پر یہی ذمہ داری تھی، جہاد کی سبیل اللہ، قتال کی سبیل اللہ کی، انہوں نے پیٹھ دکھائی، ان کا کیا انجام ہوا. تم جہاد سے راز مت کرنا، تم غلبہ دین کی جدوجہد کرتے رہو، اپنی قوت کو بڑھاؤ، یہاں تک کہ اللہ کرے کہ تم قتال کی سبیل اللہ کے اعلیٰ منزل تک پہنچو. فرمایا فلما زاغوا، جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے، عذاب اللہ قلوبہم، اللہ نے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ بڑی عظیم آیت ہے، آیت کا عظیم حصہ ہے. کہیں آتا اللہ نے دلوں پر مہر کر دی، اب اس کو ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پھر اس کا کیا قصور ہے، اللہ نے اس کے دل پر مہر کر دی ہے نا، اللہ خود سے مہر نہیں کرتا. بلکہ یہ ہے کہ بندہ جب خود ٹیڑھا ہوتا ہے تب اللہ دل کو ٹیڑھا کرتا ہے، جب بندہ خود گناہ کرتا ہے اور حد سے نکلتا ہے تو پھر اللہ مہر کرتا ہے. یہاں پہ وہ بات مکمل بیان ہو گئی، فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، عذاب اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. قرآن پاک میں آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، بعضوں کا اعتراض کرتے ہوئے اللہ نے ان کے دل پر مہر کر دی. ان کا کیا قصور ہے، مہر تو اللہ نے کی ہے. نہیں بھائی، اللہ زبردستی کسی کے دل پر مہر نہیں کرتا. بندہ گناہ کرتا ہے، کیا دبا پڑتا ہے دل پر، حدیث میں آتا ہے توبہ کرے دبا دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا وہ دبا گہرا ہوتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور دبے پڑتے ہیں، اور یہاں تک دل سیاہ ہو جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیر کر دیتا ہے. تو فرمایا جب وہ ٹیڑھے ہوئے تب اللہ نے دلوں کو ٹیڑھا کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہے کہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد اب بنی اسرائیل کا ایک اور دور، یہ دور تو تھا موسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا دور عیسیٰ علیہ السلام کا. اس زمانے میں ان ناہنجاروں نے، بدبختوں نے کیا کیا، اس قال عیسیٰ ابن مریم و اس قال عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو جب کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک دیکھو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں اپنے بعد ایک رسول کی آمد کی جن کا نام احمد ہوگا. اور یہ بشارت آج بھی موجود ہے انجیل میں. تفہیم القرآن پڑھیے، مولانا مودودی صاحب نے بڑی ارکریزی سے بہت سارے حوالے درج کر دیے تفہیم القرآن میں، دی پریس ون ترجمہ کرتے ہیں، احمد وہ جس کی تعریف کی گئی، جس کی حمد کی گئی. تو فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اپنے بعد ایک رسول کی جن کا نام ہوگا حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی نے کہا کہ یہ وہ ہوئی پہلو آمنا سے حبیدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، یہ ہے نوید مسیحا. عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل کا نتیجہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا نتیجہ ہے. فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں بشارت دینے والا ہوں اس ہستی کی، اس رسول کی جو میرے پاس آئیں گے، ان کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءهم البینات، جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، قالوا هذا سحر مبین، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلا جادو ہے، یہ معجزے نہیں ہے، یہ جادو ہے. جادو کرنا کفر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کفر کر کے مرتد ہو گئے، مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے، ان کو جو ہے وہ لٹکا دو سلیب کے اوپر. یہ فتویٰ دیا تھا یہود کے علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، نہ قتل کیا نہ سلیب دے سکے، بلکہ ان کے لیے معاملہ گھپلے کا ہے، بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. سورہ نساء کے آخر میں مضمون آتا ہے. اب اس کے بعد بنی اسرائیل کا تیسرا دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بنی اسرائیل نے کیا کیا. فرمایا ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. وہ ہوا یدعا الی الاسلام، جبکہ اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. جب یہود سے کہا گیا کہ بھائی آخری نبی آ گئے ہیں، قرآن آ گیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، انہوں نے جھوٹ بولا. کیا جھوٹ بولا؟ سورہ نام میں ہم نے پڑھا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے آج تک کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، اور جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت، وہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا. پھر یہودی سازشیں کرتے رہے، میدان میں آ کے مقابلہ کبھی نہیں کیا، ہمت نہیں کی. لیکن جا جا کر رکا رہے ہیں قریش کو، جا جا کر رکا رہے ہیں بنو غفار کے قبائل کو، سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، منافقین کو جو ہے وہ ان کے کان بھر رہے ہیں، ان کو اٹھانا چاہتے تھے کہ اندر سے بغاوت پیدا ہو جائے اسلام کے خلاف. فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے، اپنی سازشوں سے. واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرے ہل کافرون، اور خواہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. مولانا ظفر علی خان نے بڑا پیارا شعر کہا کہ آیت کی ترجمانی ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. اور اقبال نے کیا کہا اسی آیت کے حوالے سے کہ وقت فرصت ہے کہاں، قیامتی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کرتے رہے گا، خائن کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. یہ چار آیتیں ہیں کہ جن میں ماضی سے عبرت دلائی گئی کہ اگر غلطہ دین کی جد و جہد سے اعراض کرو گے تو تمہارا بھی اللہ کے نظام میں وہی انجام بد ہوگا جو یہود کا بنی اسرائیل کا ہوا. اب اس کے بعد مرکزی آیت آ گئی، فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، کامل ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور ایک سچے دین کے ساتھ، عدل والے دین کے ساتھ، نظام عدل کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ لیظهره علی الدین کله، اس لیے تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دے. یہ دین ہی عادلانہ دین ہے، اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، لہذا آپ کا فرض منصب ہی تھا کہ دنیا پر رحمت ہو. دنیا ظالمانہ نظام کی چکی میں پس رہی تھی، بادشاہ عیش کر رہے تھے محلات میں، ان کے زیر اثر جاگیردار عیش کر رہے تھے حویلیوں میں، اور بیچارہ عام انسان وہ ظلم کی چکی میں پس رہا تھا. محنت وہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کی محنت کی بلائی ٹیکس کی صورت میں جاگیردار حلف کر لے، خود بھی عیاشی کرے اور اوپر بادشاہ کو بھی حصہ بھیج دے. اللہ کے رسول نے آ کر خلافت کا نظام قائم کیا کہ نہیں، بادشاہ ایش نہیں کرے گا، وہ خلیفہ ہے، اور وہ گلی کوچوں کے اندر پھر کر لوگوں کے مسائل معلوم کر کے ان کی خدمت کرے گا. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوگا. یہ باتیں کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی اچھی اچھی باتیں نہیں ہیں، اقوال ذری نہیں ہیں، بالفعل کر کے دکھایا کہ یہ ہے دنیا کے اندر عادلانہ نظام، وہ نظام جو قائم کر کے دکھایا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے، اگر کوئی عشق کا دعویٰ ہے، تو ہمارا بھی زندگی کا مشن وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. صرف نعتیں پڑھ کر اور لہج لہ کر آپ سے محبت کا اظہار کر کے تقاضے الفت کے پورے نہیں ہوں گے. اس کے لیے یہی ہے کہ اس کے لیے وہی کام کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول نے کیا. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمایا کہ ہم غلبہ دین کے لیے جد و جہد میں شریک ہوں. یہ جد و جہد بغیر جماعت کے نہیں ہوگی، اس جد و جہد کے لیے جماعت کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، دو رسول موجود تھے، دین غالب نہیں ہو سکا. کیوں؟ جماعت کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا گیا. لہذا اللہ کے رسول کیوں کامیاب ہوئے؟ اس لیے کہ جماعت ساتھ تیار ہو گئی تھی. صحابہ اکرام نے وہاں پر اپنا خون بہایا جہاں اللہ کے رسول کا پسینہ بہا. تو بغیر جماعت کے کام نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم کسی ایسی دینی جماعت کے اندر شامل ہوں کہ جس جماعت کا مقصد واضح مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ، وہ اس کام کے لیے بنی ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہیں ہمیں انتہائی خوشی ہوگی، ہمارا ساتھ دیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنظیم اسلامی نے کوئی اور تحریک کے کام بہتر انداز سے کر رہی ہے، اس کے اندر شامل ہو جائیے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کے زندگی کا مشن تھا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. فرمایا کہ مشرکوں کتنا ہی ناپسند ہو، یہ ساتھی مشرک جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکومت نہ ہو، ہماری منمانے قوانین چلے. اور چاہے وہ مذہبی مشرک کہ جو واسطے وسیلے بن کر اور لوگوں کی کمائی کھا رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ صحیح توحید کا تصور پہنچے، وہ چاہتے ہیں ہم درمیان میں رہیں اور لوگ ہمارے ذریعے سے اپنی دعائیں اللہ تک پہنچائیں اور لوگوں کو تصور دیا جائے کہ ہم قیامت کے دن تمہاری بخشش کرا دیں. یہ سارے کے سارے مذہبی مشرک، سیاسی مشرک کبھی نہیں چاہیں گے کہ دین غالب ہو. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا مشن یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کریں. اور چونکہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، اور قیامت تک آپ کی رسالت ہے، اور پورے پورے عرضی کے لیے آپ کی رسالت ہے. آپ کا یہ مشن پورے پورے عرضی کے لیے مکمل ہوگا. پورے پورے عرضی پر اللہ تعالیٰ قدیم قیامت سے پہلے پہلے غالب ہوگا, اس کی بشارت دی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس عالمی جو قائم ہونا ہے نظام خلافت, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں بھی قبول فرما لے, کچھ ہمارا بھی خون ہمارا بھی پسینہ کچھ ہماری بھی رقم ہمارا بھی پیسہ اس کام کے لیے لگ جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. اب اس کے بعد چار آیتوں میں بڑے ترغیب کے انداز میں, بڑے شوق دلانے کے انداز میں جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دی ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں, ایسا کاروبار نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. اگر تم نے دردناک عذاب سے بچنا ہے تو ایک کاروبار کرو, وہ کاروبار وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی. اب وہ تجارت کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ, پختہ ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر, ایسا ایمان جو تمہارے دل میں ہو, جو تمہارے سیرت و کردار میں نظر آئے. اور فرمایا نمبر دو, وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, مال و جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو. کوشش پہلے اپنے وجود پر, نظریات کی سطح پر, اور اس سے آگے بڑھتے 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 اللہ کرے کہ اتنی جماعت بن جائے کہ پھر اس کے بعد نظام کو چیلنج کر کے تصادم کی انتہا تک پہنچے. تو فرمایا جہاد تو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ سارے معاف کر دے, اس جہاد کے نتیجے میں بخشش ہو جائے گی. نمبر دو, وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور اللہ تعالیٰ داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور اللہ تعالیٰ داخل کرے گا تمہیں ان پاکیزہ گھروں میں جو رہنے والے باغات میں ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اصل کامیابی ہوئی ہے. دنیا کی کامیابی اگر تمہارے سامنے آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے, نہ آئے تو تمہاری اصل نگاہ آخرت پر ہونی چاہیے. دنیا کی کامیابی کے بارے میں آگے فرمایا اخرا تو حبونا, ایک اور کامیابی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو. نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی مدد آئے اور قریبی فتح حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اصل کامیابی دنیا کی فتح نہیں ہے, اصل کامیابی آخرت کی ہے. تمہاری نگاہ آخرت پر ہو. اگر تم نے دنیا کی کامیابی کے حوالے سے غور فکر شروع کر دیا اور حالات مایوس کن ہوئے تو تم بھجکے بیٹھ جاؤ گے, تم ہمت ہار بیٹھو گے, تو تمہیں نتائج کی پرواہ کیے بغیر کام کرنا ہے. بڑے پیارے اشعار ہے فیض کے کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار کی غارت جائے گی, سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اخارت جائے گی. دھرتی کے کونوں قدروں میں پھر اپنے لہو کی کھان کرو, پھر مٹی سے جو اشکوں سے پھر اپنے روح کی فکر کرو, پھر اپنے روح کی فکر کرو جب پھر ایک بار اچھڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا, جب تک تو یہی کچھ کرنا ہے, کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخر کی کامیابی تمہیں مل جائے گی. دنیا میں اگر نتائج نہ بھی نکلے اگر تم کرتے رہے تو آخر کی کامیابی تمہیں مل جائے گی. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی کامیابی بھی دے گا. لیکن بہت سارے صحابہ اکرام بہت میں شہید ہو گئے, وہ صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے غزوہ خندق میں بھی تھوڑے سے, اسی طرح سے 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے. ایک افسوسناک بات ہے, اصحاب صفا کو لے کر گیا تھا ایک شخص اور جا کے جو ہے وہ 70 میں سے 69 کو اس نے شہید کروا دیا تھا. لیکن ان سب کی اصل کامیابی گارنٹی تھی, آخری وقت تک محنت کرتے رہے محنت کرتے, دنیا کی پتہ نہیں دیکھیے لیکن کامیاب ہو گئے. اس کی اصل کامیابی کون سی ہے؟ آخرت کی ہے. ذالک الفوز العظیم, وہی ہے شاندار کامیابی. باخرا تو حبونہا, ایک دوسری کامیابی بھی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو. نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے اور قریبی فتح حاصل ہو. وبشر المؤمنین, اے نبی اس کی بھی بشارت دیجیے مومنوں کو کہ یہ فتح بھی حاصل ہوگی. یہ سورت نازل ہوئی 6 ہجری میں, 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, فتح حاصل ہو گئی. آج بھی یہ بشارت موجود ہے, اللہ کے رسول کا ارشاد موجود ہے. آپ نے 5 ادوار بیان کی حدیث میں, مسند احمد کی حدیث ہے کہ دور نبوت, دور خلافت علی منہاج النبوہ, اس کے بعد دور ملوکیت کہ جس میں تم ایک دوسرے سے آپس میں لڑو گے, بنو میہ بنو عباس کی آپس میں جنگیں ہوتی رہی, واقعہ کربلا ہوا, واقعہ ہرا ہوا, پھر مجبوری کی بادشاہت ملکن جبریل کہ جبکہ دوسرے آگے تم پر حکومت کریں گے, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر خلافت دوبارہ قائم ہوگی. ہم چار ادوار دیکھ چکے ہیں، دور نبوت ختم ہوا، دور خلافت ختم ہوا، ملکن اعظم کا دور ختم ہوا، ملکن جبرین کا دور ابھی بھی کسی حد تک چل رہا، براہ راست ہم پر حکومت نہیں ہے غیروں کی، لیکن ابھی بھی ہم ان کے دست نگر ہیں، یہ دور بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اگلا دور پھر خلافت کا آ رہا ہے۔ تو بشر المؤمنین، اے نبی مومنوں کو بشارت دیجئے، اس کی خوشخبری دیجئے۔ اب آخری آیت کے اندر بہت بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ مددگار اللہ کے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کہاں ہم اور کہاں اللہ، لیکن فرمایا گیا تم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو گے تو گویا تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے نے علیہ السلام و سلام علیہا للحواریین، اپنے ساتھیوں سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، یہی الفاظ ہیں جو کہ مصنون طریقہ ہے جماعت قاضی کا بھی۔ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں اس مشن کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہوتا ہے اللہ کے لیے، لوگ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اس سے بیعت کرے، اس کے بعد قافلہ کام کا آغاز کر دے۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے نعرہ لگایا تھا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے۔ قال الحواریون، کہا تھا ساتھیوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو پھر بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی، یہ عیسائی کہلائے۔ وکفرت طائفہ، اور اس کے بعد ایک جماعت نے کفر کیا، وہ یہودی کہلاتے ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فتویٰ دیا کہ انہوں نے جادو کیا ہے، یہ کافر ہو گئے ہیں، اب ان کی سزا مرتد کی وجہ سے ان کی سزا معاذ اللہ قتل ہے۔ تو ایک جماعت ایمان لائی یعنی عیسائی، اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پھر وہ غالب آ گئے۔ یہودی، جس پر قرآن نازل ہوا، یہودی مغلوب تھے اور عیسائی وہ غالب تھے، انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی کہ یہودی بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں بیت المقدس پتا ہوا ہے، تو پھر یہودیوں کو بیت المقدس میں آنے کی اجازت ملی ہے، ورنہ یہ ہے کہ پابندی تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے عیسائیوں کی مدد کی یہودیوں کے خلاف، اور پھر وہ عیسائی غالب آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الجمعہ، اس سورت کا اصل موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا غلبہ دین کے لیے بنیادی طریقہ کار۔ ایک تفصیلی طریقہ کار وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دعوت دی، لوگ اس دعوت کے نتیجے میں جمع ہوئے، آپ نے ان کو منظم کیا، ان کی تربیت کی، ابتدا میں حکم دیا کہ تم نے اپنے ہاتھ بندے رکھنے، پیسیو رجسٹر، تم نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے تاکہ دشمن تمہیں کچل نہ سکے اور تمہاری تعداد بڑھتی چلی جائے، دشمن کے اندر کوئی خیر ہے وہ تمہاری حصوں میں آ جائے۔ اس کے بعد جب قوت ہو گئی تو پھر اگلا مرحلہ تھا اقدام، باطل کو چھیڑا، اس کے بعد جنگ ہوئی، چھ سال تک جنگ چلتی رہی اور دین غالب ہو گیا۔ لیکن ایک بنیادی طریقہ کار ہے، اور وہ یہ ہے کہ غلبہ دین کے اس تفصیلی طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے جو افراد ہیں وہ اللہ کے رسول نے کیسے فراہم کیے، وہ افراد کیسے مہیا ہو گئے، ان افراد کی تربیت اور ذہن سازی کیسے ہوئی، یہ اس سورت کا موضوع ہے۔ یہ سورت سورۃ جمعہ ہے، اس کے پہلے رکوع میں اللہ نے حکمت جمعہ بیان کی ہے، دوسرے اور پہلے رکوع میں حکمت جمعہ ہے، دوسرے رکوع میں احکامات جمعہ ہے۔ حکمت جمعہ کیا ہے، جمعہ کا اجتماع کیوں رکھا گیا ہے، اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہفتے بھر میں ہم جو دنیا داری کے اندر لگے ہوتے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے دنیا کے امور میں، تو دلوں کے اوپر دنیا کا زنگ آتا ہے۔ حکمت یہ ہے جمعے کے اجتماع کی کہ لوگ جمعے کے دن آئیں اور خطیب ان کے سامنے قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرے اور ان کے دلوں کے زنگ کو اتارے۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا اجتماع ہے یہ اجتماع جمعہ۔ اس کا مقصد ہے اللہ کے رسول جمعے کے اجتماع میں کرتے کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرا القرآن و یذکر الناس، آپ قرآن پڑھتے تھے اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تاکہ دلوں کا زنگ جو ہفتے بھر میں پڑا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے اتر جائے۔ تو اجتماع جمعہ کی حکمت تفسیر بالقرآن، اجتماع جمعہ کے احکامات وہ بھی آگے آ جائیں گے دوسرے رکوع میں۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہ مضارع کا صیغہ ہے ماضی کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شہر جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہر جو زمین میں ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کیا ہستی ہے، فرمایا الملک، وہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، القدوس بڑی پاکیزہ ہستی ہے، العزیز زبردست ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد اس سورت کا اصل جو موضوع ہے، افراد کی تیاری کیسے ہوگی، وہ افراد کے جنہوں نے غلبہ دین کی منزل سر کی، جنہوں نے غلبہ دین کے لیے قربانیاں دی، وہ افراد اللہ کے رسول نے کیسے فراہم کی۔ فرمایا رسول ہو، وہی اللہ جس نے کہ بھیجا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، نمبر ایک، وہ یزکیہ، نمبر دو ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے باطن کی صفائی کرتے تھے، نمبر تین، وہ یعلمہم الکتاب، انہیں احکامات سکھاتے تھے، والحکمہ، اور وہ انہیں حکمت سکھاتے تھے۔ یہ اصل میں چار مراحل سے جن کے ذریعے سے افراد فراہم ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی، اس کے ذریعے سے آپ نے غافلین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ قرآن کے اندر ویسی تاثیر ہے، اور اللہ کے رسول کے الفاظ، ان کی زبان، اس میں اور کشش تھی، تو کیا پھر وہ پیدا ہوئی کہ وہ بجلی کا کڑکا تیار ہوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری بلا دی، لوگ متوجہ ہوئے، ایک دم آپ کی طرف آئے، آپ نے انہیں قرآن سنایا۔ اب ان میں سے کچھ خوش نصیب ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، آپ پر ایمان لے آئے۔ اب آپ نے نمبر دو ان کا تزکیہ کیا، اور تزکیہ آپ نے صرف قرآن کے ذریعے سے کیا، یہ قرآن شفاء اللما فی الصدور ہے۔ اتر کر ہرا سے صبح قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ نسخہ کیمیا قرآن تھا، جس نے کہ جو ہے وہ پتھر کو سونا بنا دیا، اس نے صحابہ اکرام کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالا، صحابہ اکرام سے جو بھی باطنی بیماریاں تھیں ان کو دور کیا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کی، ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کی۔ یہ سب کچھ کس کے ذریعے سے ہوا؟ قرآن کے ذریعے سے ہوا۔ نمبر تین، اب جب ان کا تزکیہ ہو گیا، اب انہیں خود فکر پیدا ہوئی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں کیا نہ کریں۔ سوال پوچھتے تھے، یہ سلون قانل یا کاما، یہ سلون قانل قمر بل محسوس، یہ سلون کا مازا یون سے کون۔ اب سورہ بقرہ میں، مدنی دور میں احکامات آنا شروع ہو گئے، یتیموں کے بارے میں کیا حکم ہے، ناپ تول کے بارے میں کیا حکم ہے، والدین کے بارے میں کیا حکم ہے، انفاق کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا تمہیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ احکامات پھر آپ نے سکھائے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو احکامات کی حکمت سکھائی، کسی قرآن کے ذریعے سے۔ آپ کا یہ پورے کا پورا تصدیق کا عمل اس قرآن کے گرد گھومتا ہے، قرآن آپ کا اعلی انقلاب تھا، آج بھی یہی کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن سیکھے، اور گلی کوچوں میں قرآن مجید کا بیان ہو، لوگ غفلت میں ہیں، ان کو صحیح دین کا تصور معلوم نہیں ہے، اس قرآن کے ذریعے سے انہیں صحیح دین کا تصور دے کہ بھائیو یہ دین آپ سے نماز روزے کا تقاضا نہیں کرتا، صرف یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آؤ اور اس ظالمانہ نظام کے خلاف متحد ہو جاؤ، اس کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، اس نظام کو تلپٹ کر کے یہاں پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا دین یہی تھا، وہ یہی کچھ کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کا متوجہ کرے، اس قرآن کے ذریعے سے ہی ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالے، آخرت کی فکر پیدا کریں، اللہ کی محبت پیدا کریں، شہادت کا شوق پیدا کریں، اس کے بعد قرآن مجید کے احکامات پر عمل، وہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب ذہن بدل جائے گا، دل کی کیفیت بدل جائے گی، اب لازماً پھر سیرت و کردار میں تبدیلی آئے گی، رفتہ رفتہ پھر اسی قرآن کے ذریعے سے انہیں شریعت کے احکامات کی حکمت بھی معلوم ہوگی۔ فرمایا وہ ان کاموں میں قبل لکی ضلال مبین، اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اترا ہے امیین میں، ان پڑھوں میں اترا، انہیں کوئی علم حاصل نہیں تھا، اور انہوں نے قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر لی۔ وہ جو چودہ علوم کی بات آتی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے چودہ علوم چاہیے، وہ چودہ علوم کا مقصد کچھ اور ہے۔ چودہ علوم ان کے لیے چاہیے جنہوں نے قرآن کا مفسر بننا ہو، جنہوں نے قرآن کی بنیاد پر مفتی بننا ہو، لیکن یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی پہلے سے بیمار ہے، ڈاکٹر وہ ہے جو کہ بیمار کا علاج کر دے، وہ ڈاکٹر کیا ہے جو کہ اس کا علاج کرے جو پہلے سے ٹھیک ہو۔ لہٰذا یہ الفاظ کس کے ہیں؟ شاید شاہد شہید کے، رحمۃ اللہ علیہ، کہ قرآن تو اصل میں انہی کا علاج کرتا ہے جو بیمار ہیں، جو بچے ہوئے، جو گمراہ ہیں، جنہیں کوئی علم نہیں ہے، اور جب قرآن کا علم آتا ہے تو ان کی صلاح ہو جاتی ہے، ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ امیین تھے، ان پڑھ تھے، وہ انسان من قبل لفی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں تھے، ان کے درمیان اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے آ کر قرآن کے ذریعے سے ان کو کیا سکھا بنا دیا، وہ منظم جماعت تیار کی جس نے پھر اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی. فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, اور اللہ کے رسول کی رسالت صرف امیین کے لیے نہیں تھی بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہے جو کبھی ان سے ملحق نہیں ہوئے. اور اللہ کے رسول نے خود وضاحت کی کہ امیین سے مراد ہے عرب اور آخرین سے مراد ہے غیر عرب. جب یہ آیت اتری تو لوگوں نے پوچھا آخرین کون ہے, تو آپ نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی قوم, اس لیے کہ وہ غیر عرب تھے, اور کہا کہ اس کی قوم وہ آخرین ہے اور اس کی قوم حکمت کو لے آئے گی, چاہے وہ حکمت سریا پر کیوں نہ ہو, کتنی بلندی پر حکمت ہو, غور و فکر کا مادہ ہوگا اتنا کہ وہاں سے جا کر بھی وہ حکمت کو اور معرفت کو حاصل کر لیں گے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, اور اللہ کے رسول ان آخرین کی طرف کی ہیں. آپ کی رسالت صرف امیین کے لیے نہیں ہے, آخرین کے لیے بھی ہے, غیر عربوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہو العزیز الحکیم, وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تو ہمارے سامنے ان چار آیتوں میں مضمون آ گیا کہ اصل دین کی خدمت کے لیے بنیادی کام ہے جہاد بالقرآن. قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کرو, قرآن کے ذریعے ان کی تربیت کرو, قرآن کے احکامات ان کو سکھاؤ, قرآن کے ذریعے احکامات کی حکمت بتاؤ, تاکہ وہ پھر وہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ غلبہ دین کے لیے جہاد کر سکے. یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کی اہمیت. اب چار آیتوں میں عبرت آ رہی ہے کہ پہلے کتاب کے حوالے سے کچھ ذمہ داری بنی اسرائیل پر دیکھی, انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے ذمہ داری ادا نہیں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیسے ناراض ہوا. فرمایا یا بنی اسرائیل مثل الذین حملوا التوراۃ, مثال ان لوگوں کی, یہ میں نے ترجمہ کیا ہے نمبر چار کا کہ نہیں, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے. اب اس کے بعد پانچویں آیت, مثل الذین حملوا التوراۃ, مثال ان لوگوں کی کہ جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی, ثم لم یحملوها, پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا نہیں, تورات کو نہ پڑھتے تھے نہ سمجھتے تھے, نہ اس پر عمل کرتے تھے, نہ اس کے احکامات کو نافذ کرتے تھے, نہ اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچاتے تھے. تو فرمایا کہ مثال ان لوگوں کے جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی, ثم لم یحملوها, پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا, فمثل الحمار, گدھے کی مثال کی طرح, یحمل اسفارا, جس نے کہ کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو. بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بری ہے مثال اس قوم کی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے. یہاں جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ کیا یہودی کہتے تھے کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ نہیں, جھٹلاتے تھے عملی اعتبار سے, جیسے ہم جھٹلا رہے ہیں قرآن کو. قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کے احکامات کو ماننے کو تیار نہیں. فرمایا صرف گدھے کی نہیں, اس سے زیادہ بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آج یہ آیت ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم نے بھی قرآن مجید کی ذمہ داری کے حقوق ادا نہیں کیے, قرآن کے حقوق کیا ہے؟ نمبر ایک, اس پر ایمان ہو کے باقی اللہ کا کلام ہے. نمبر دو, اس کو روزانہ پڑھیں, اس کو حفظ کریں. تہجد ہوتا ہی قرآن کے ساتھ ہے, تہجد پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس کو قرآن کے ساتھ نہ پڑھیں. اتنا قرآن حفظوں کے تہجد میں قرآن کا اثر ہو سکے. فتہجد بھی, اے نبی قرآن پڑھیے, تہجد ادا کیجیے قرآن کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کو سیکھیں, اس کی زبان سیکھیں, اس کا ترجمہ سیکھیں, اس کا مفہوم سیکھیں, اس کو سمجھیں. نمبر چار, اس پر عمل کریں اپنے ذاتی اختیار میں, اور جہاں اختیار نہیں وہاں پر عمل کرانے کے لیے جد و جہد کریں. اور اس کے بعد نمبر پانچ, اس کی تبلیغ کریں. ڈاکٹر صاحب کا بڑا پیارا کتاب تھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, وہ کتاب سے یہاں پر تحفہ تقسیم بھی کیا گیا ہے. وہ ہم پر قرآن پاک کے حقوق عائد ہوتے ہیں, ایمان, تلاوت, قرآن مجید کا فہم, اس پر عمل, اس کی تبلیغ. اگر ہم بھی ادا نہیں کر رہے تو پھر یہ مثال ہمارے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی دشمنی یہود سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی دشمنی ایک کردار سے ہے. وہ کردار چاہے یہود کا ہو چاہے وہ ہمارا ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کے حوالے سے اپنے رویے کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا, اے نبی کئی ان لوگوں سے جو کہ یہودی ہوئے, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو, تم نے یہ دعویٰ کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو باقی لوگوں کے مقابلے میں, فتمنوا الموت, تو تمنا کرو موت کی ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جب ایک قوم اپنے اصل ذمہ داری کو ادا نہیں کرتی تو پھر جھوٹی خواہشات کے سہارے وہ اپنے آپ کو لوری دیتی ہے۔ تو یہودی تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن ساتھ یہ عقیدہ تھا ان کا کہ کچھ بھی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے کہتے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر سے کئی نبی بھیجے ہیں، ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں، وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، نانو ابنا اللہ احبا ہو، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے محبوب ہیں۔ تو کہا کہ اچھا اتنے محبوب ہو تو پھر لمبی چوڑی زندگی کی تمنائیں کیوں ہیں؟ موت کی تمنا کرو تاکہ جلد از جلد اللہ کے پاس پہنچو، تمنا کرو موت۔ آج ہم بھی اپنے جب وہ سوچیں اپنے اوپر، ہم بھی آج سمجھتے ہیں کہ جہنم تو ہندو کے لیے ہے، جہنم تو عیسائی کے لیے ہے۔ ہم عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو بہت گھٹیا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ شہر بھی کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری ذلت بھی کیوں ہے اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے؟ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما و یضع به آخرین، اس کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو عروج دے گا، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے رسوا کر دے گا۔ آج جو پائی ہماری اسی وجہ سے، وہ زمانے معزز سے مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور اگر ہم نے قرآن کے حوالے سے اپنے رویے کو ٹھیک نہ کیا تو قیامت کے دن بھی یہ قرآن ہمارے خلاف اللہ کے حجت بنے گا۔ القرآن حجت اللقاء علیک، مسلم شریف کی روایت، قرآن تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ پہلے بھی توجہ دلائی تھی، دوبارہ توجہ دلا رہا ہوں، اللہ سے مانگیے 9 مہینے زندگی کے فارغ کیجیے۔ ایک سالہ کورس شروع ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ایک سال ہے، وہ سال کا ہوتا نہیں، وہ شروع ہوتا ہے شوال میں اور اس کے بعد سامان کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ تو مشکل 9.5 مہینے 10 مہینے کا کورس وہ ہوتا ہے، 28 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں بھی اور قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں بھی، جہاں آپ کو سہولت ہو وہاں شریک ہو جائیے۔ اور یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اپنی زندگی کا یہ تھوڑا سا حصہ قرآن کی خدمت کے لیے وقف کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری آخرت سنوار دے، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے حالات بدلے اگر ہماری ایک مدت میں تعداد قرآن کی طرف رجوع کر لے، ورنہ پھر ہمارے بھی اپنے کچھ عقیدے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، مولا کرے محبوب کی امت میں ہیں۔ تو اگر تم اتنے ہی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہو تو تم پر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہندو کے ذریعے سے عذاب نازل کر رہا ہے، مار کھا رہے ہو ہندو کو، کہیں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے ذریعے تمہیں پٹوا رہا ہے، کہیں یہودیوں کے ذریعے سے پٹوا رہا ہے؟ جہاں دیکھو پٹائی مسلمان کی ہو رہی ہے، کشمیر میں، فلسطین میں، چیچنیا میں، عراق میں، افغانستان میں، کیوں ہو رہی ہے پٹائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ناقدری کی ہے، اس کتاب کے نام لیوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے دین کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہا۔ تو فرمایا کہ یہودیو اگر تم واقعی بڑے اللہ کے کہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا بلا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کمائی کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے، انہیں زندگی سے بہت محبت ہے۔ جیسے ہماری کیفیت اللہ کے رسول نے بیان کی تھی حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا لگنے کے بعد لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن یہ کہ سمندر کے اوپر جھاگ کی مانند ہوگی۔ پوچھا کیوں؟ کہا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ پوچھا وہن کیا ہے؟ کہا کہ دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ آج یہ ہماری کیفیت ہے، آج ہم عیاشیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم ڈرتے ہیں موت سے۔ اس لیے 20 کروڑ 2 کروڑ تو مشکل یہودی ہیں، 20 کروڑ عرب ہیں، لیکن 10 گنا زیادہ ہیں یہودیوں سے عرب۔ لیکن یہ ایک عیسائی، اسرائیل کیا کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، ان کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ ہم، ہمارے محلات ہیں، ہماری عیاشیاں ہیں، ہمیں زندگی سے محبت ہے، ہمیں موت کا خوف ہے، اس وجہ سے مار کھا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی بسبب اس کمائی کے جو ان کے ہاتھوں میں آگے بھیجی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے واقف ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی کہیے کہ وہ موت کے تم جس سے بھاگتے ہو، فإنہ ملاقاتکم، وہ تو تم سے مل کے رہے گی، موت اپنے وقت سے آ کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو کہ ہر چھپی اور ظاہر بات کی جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ ہستی تمہیں بتا دے گی، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے۔ اب اس کے بعد دوسرے رکوع میں اس سورت کے احکامات جمع، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے، فصو الی ذکر اللہ، پس لپو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. ذکر سے مراد ہے خطبہ، وہ خطبہ کے جس میں قرآن پڑھنا سنت ہے. اللہ کے رسول خطبے میں قرآن ہی پڑھتے تھے، کانا یقرا القرآن ویذکر الناس، آپ قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے. تو جیسے جمعے کی اذان ہو، اپنے کاروبار کو چھوڑو، وذر البیع اور فصو الی ذکر اللہ وذر البیع، لپو اللہ کے ذکر کی طرف، چھوڑ دو کاروبار کو. جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے. کون سی اذان کے بعد؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں اذان ہوتی تھی ایک ہی، دو اذانیں نہیں ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور اذان کا سلسلہ شروع ہوا باہمی اتفاق سے. اور حدیث اللہ کے رسول کی کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، لہٰذا ہمارے میں دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان پہلی، ایک اذان دوسری. دوسری اذان کے فوراً بعد عربی خطبہ شروع ہو جاتا ہے، پہلی اذان کے بعد خطبہ ہوتا ہے مقامی. اللہ کے رسول کے دور میں مقامی خطبے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ عربی جانتے تھے، عربی خطبہ ہی کافی تھا. مقامی زبان کا خطبہ شروع ہوا ہے اس وقت جبکہ اسلام داخل ہوا ہے ان علاقوں میں جہاں لوگ عربی نہیں سمجھ سکتے تھے، تو پھر مقصد بہت تھوڑا تھا جمعے کا، وہ یاد دہانی حاصل نہیں ہوتی تھی، وہ اصلاح نہیں ہوتی تھی، دل کا گرد و غبار نہیں ہٹتا تھا. تو مقامی زبان کا خطبہ شروع ہوا اور عربی کا خطبہ خطبہ برقرار رکھا گیا جو کہ مضمون ہے. اب یہاں پر جو فتویٰ ہے وہ کیا ہے؟ دارالعلوم ترنگی جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا دارالعلوم ہے، اس کا فتویٰ ہے کہ یہاں اذان سے مراد پہلی اذان ہے. اگر آپ دوسری اذان سے کاروبار بند کریں گے تو پھر تو جو ہے وہ خطبہ شروع ہو چکا ہوگا عربی، اور آپ کیسے پہنچیں گے مسجد؟ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ پھر اندراج بھی کرتے آنے والے. حدیث بڑی پیاری ہے کہ جو پہلی گھڑی میں آتا ہے جمعے کے اجتماع میں، فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہ میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو گائے، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو بھیڑ بکری، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو مرغی، اور جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے بھی اپنے دفتر بند کر کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا، جمعہ ادا ہو جاتا ہے اس کا، پر جمعے کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا پہلی اذان جیسے ہی ہو، آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ فوراً اس مسجد کی پہلی اذان پر اپنے کاروبار کو بند کیجیے، کہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں سائلنٹ بند کیجیے اور فوراً حاضر ہو جائیے کہاں؟ مسجد میں. اور کب تک آپ نے مسجد میں رہنا؟ جب تک نماز ختم نہ ہو جائے. اس عرصے کے دوران کاروبار اگر کچھ کیا تو وہ حرام کمایا. فرمایا جیسے ہی جمعے کے دن آواز لگائی جائے نماز کے لیے، فصو الی ذکر اللہ، تیزی کے ساتھ لپو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، بذر البیع، چھوڑ دو تجارت کو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. فائدہ قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض، پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو. جمعے کی نماز ختم ہو گئی، اب اس کے بعد یہ حکم وجوب کا نہیں ہے، اختیار کا حکم ہے. یہ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ کون سا حکم لازم اور کون سا حکم جو ہے وہ اجازت کے درجے میں ہے. پھر اس کی اجازت ہے کہ تم زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اپنی روزی اپنا رزق تلاش کرو، پھر سے کاروبار کر سکتے ہو. وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ذکر صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے، مسجد سے باہر آنے کے بعد کاروبار کے دوران بھی اللہ کو یاد رکھو. اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں اللہ کے احکامات کا پاس رکھو، ترازو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ بولو، اللہ یاد رہے، جھوٹ نہ بولو، کام چوری نہ کرو. بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات بھی یاد رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا رہے. اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب دور نبوی کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. جیسے اس وقت عیدین میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو پہلے جمعے میں بھی خطبہ پہلے، جمعے میں بھی نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ نماز ہو گئی اور خطبہ اللہ کے رسول دے رہے تھے، کتنے میں گھنٹیاں بجی، معلوم ہوا تو قافلہ آ گیا تجارت کا، تو لوگوں نے کہا نماز تو پڑھ لی ہے، خطبے کی زیادہ اہمیت نہیں، لہٰذا لوگ چلے گئے. کچھ اس کے اللہ نے ڈانٹا اور پھر خطبے کو اللہ نے پہلے کر دیا کہ جمعے میں اصل اہمیت نماز سے زیادہ خطبے کی ہے. ظہر کے دن چار فرض ہیں، جمعے کے دن صرف دو فرض ہیں، اور دو فرض کے قائم مقام خطبہ ہے. تو فرمایا وہ اظہار او تجارت، جب انہوں نے دیکھی کوئی تجارت او لہ یا کوئی کھیل تماشا دیکھا، ان فضو الیہا اس کی طرف لپک گئے، بترکو قائما، اے نبی آپ کو چھوڑ دیا انہوں نے کھڑا ہوا. قل اے نبی آپ ان سے کہیے ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے. آج ہم میچوں کی وجہ سے، ٹی وی کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے جمعے کی نماز سے محروم ہیں، اس لیے اللہ نے بعد میں تماشے کا ذکر پہلے کیا ہے، تجارت کا بعد میں کیا. اے نبی آپ ان سے کہیے کہ یہ کھیل تماشے اور تجارت، ان کے مقابلے میں جو کچھ بدلہ اللہ کے پاس ملے گا وہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دینے والا ہے. اس کے بعد سورۃ المنافقون، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آیا سورہ صف میں، اور اسی کے حوالے سے اللہ کے رسول کا طریقہ کار آ گیا سورہ جمعہ میں. اب جو بھی جہاد کی سبیل اللہ سے اعراض کرے گا وہ رفتہ رفتہ بدنصیب منافق ہو جائے گا، اس لیے سورہ منافقون فوراً اس سلسلے میں آ رہی ہے. نفاق کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ اصل میں لفظ بنا ہے نون فاقاف سے، نافقہ عربی زبان میں کہتے ہیں گو کو. گو ہمیشہ اپنے دل کے دو منہ رکھتی ہے، ایک طرف سے داخل ہو اور اگر خطرہ ہے دوسری طرف سے نکل جائے. منافق کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے دو منہ ہوں، کہیں کچھ اور کہیں کچھ، کسی کے سامنے ہر ایک کے سامنے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو بھی دل میں ہے وہ اس کو زبان پر لا سکے. لہذا یس مین آپ کے سامنے آپ کی ہاں میں ہاں ملانا، دوسرے کے سامنے اس کی ہاں میں ہاں ملانا، دو منہ والا شخص منافق کہلاتا ہے. دینی اصطلاح سے منافق اصل میں کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو شخص دین کے بنیادی تقاضوں کو ماننے کا اقرار کرے، اسلام کا اقرار کرے، ایمان کا اظہار کرے، لیکن عملی اعتبار سے اس کے قول و فعل میں تضاد ہو، ایسا شخص منافق ہے. جو اللہ زین قالوا آمنا بافواہ، دل سے تو کہہ کر ایمان لائے ہیں، ولم تؤمن قلوبهم، لیکن ان کے دل مومن نہ ہو. اور جب دل مومن نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، تو پھر انسان کا کردار وہ اس میں ایمان کی جھلک نظر نہیں آئے گی. تو قول و فعل کا تضاد جس شخص میں ہے دین کی اصلاح میں وہ منافق ہے. نفاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری قرار دیتے ہیں، فی قلوبہم مرض. اور بیماری کیا ہے؟ بیماری اصل میں ہے یہ دنیا کی محبت کی. ایک شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ دین برق ہے، کلمہ پڑھ لیا. اب جب اس کے سامنے دین کے تقاضے آئے تو یہ دین اپنے غلبے کے لیے مال بھی مانگتا ہے، وقت بھی مانگتا ہے. اس سے اس کی دنیا کو نقصان نظر آیا کہ پیسہ دینا پڑے گا، وقت اگر میں لگاؤں گا دین کے لیے تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اب یہ شخص جو پیچھے ہٹا تو یہی اصل میں منافقت کا، نفاق کا آغاز ہوتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے شعوری، ایک ہوتے غیر شعوری. شعوری منافق ان کا ذکر قرآن پاک میں بہت کم ہے، دو جگہ ہے، سورہ آل عمران میں اور سورہ مائدہ میں، کہ وہ لوگ جو دھوکہ دینے کے لیے ہی اسلام کا لبادہ ہو رہا. زیادہ تر قرآن پاک میں ذکر ہے غیر شعوری منافقین کا، اور غیر شعوری نفاق کو ہی اللہ تعالیٰ بیماری قرار دیتا ہے. بیماری کا جو خود سے نہیں، بیماری آپ خود سے اپنے گلے میں لگاتے ہیں، وہ آپ کو لگ جاتی ہے. غیر شعوری طور پر بیماری انسان کو لگ جاتی ہے. نفاق کیا ہے؟ وہ آدمی خلوص سے پہلے ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹتا ہے. یہ اصل میں ہے بیماری نفاق. اب اس بیماری کے جو بھی مختلف اس بیماری کی تفصیلات ہو سکتی ہیں، اللہ نے وہ ساری کی ساری جمع کر دی ہیں سورۃ المنافقون میں. بیماری کی ہلاکت خیزی، بیماری کتنی مہلک ہے، اس کا ذکر بھی سورۃ المنافقون میں آپ کو ملے گا. اس بیماری کا سبب کیا ہے، بیماری لگتی کیوں ہے، وہ بھی آپ کو سورۃ المنافقون میں ملے گا. اس بیماری سے بچنے کی حفاظتی تدبیر کیا ہے، اس کا ذکر بھی سورۃ المنافقون میں ملے گا. اس بیماری کی سٹیجز کیا ہے، جیسے ٹی بی کی سٹیجز ہوتی ہیں، فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج، وہ بھی آپ کو صورت میں ملے گا. اور اس کے بعد اگر بیماری لگی جائے تو اس کا علاج کیا ہے، یہ بھی آپ کو صورت کے اندر، ساری باتیں ایک صورت کے اندر اللہ نے جمع کر دی ہیں. تو نفاق کے موضوع پر پورے قرآن مجید کی یہ جامع ترین سورت ہے. ایک بات سن لیجیے, اس کے بعد ترجمہ میں کر رہا ہوں, اور وہ کیا ہے؟ اس وقت ہماری اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود کو نفاق کے مر سے محفوظ سمجھتی ہے. ان کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تو منافقین کچھ لوگ تھے اللہ کے رسول کے دور میں, اور وہ سازشیں کرتے رہتے تھے, اللہ کے رسول کے دشمن تھے. باقی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا فلوس کے ساتھ, ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے, ہمیں اسلام سے محبت ہے, منافق نہیں ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ بڑی خطرناک ہے. عبیدہ ملائکی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں میری زندگی میں 30 صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی, اور میں نے ہر ایک کو اپنے حوالے سے نفاق سے ڈرتے ہوئے محسوس کیا. ہر صحابی ڈرتے تھے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. اللہ کے رسول نے باقاعدہ دعا سکھائی ہے ہمیں, اللہم طاہر قلوبنا من النفاق, اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کرنا. یہ دعا کیوں سکھائی ہے؟ نفاق کا خطرہ ہے تبھی تو دعا سکھائی ہے. حضرت حسن سے حدیث مروی ہے, حضرت حسن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفاق کے بارے میں, یہ ایسی بیماری ہے کہ ما خافہ الا مؤمنون ولا امنہ الا منافقون. اس بیماری سے نہیں ڈرتا مگر مومن, اس کو خطرہ ہوتا منافق نہ ہو جاؤں, اور اس بیماری سے مطمئن نہیں ہوتا, بے فکر نہیں ہوتا مگر یہ کہ منافق. منافق کو پرواہ نہیں ہوتی. جو پہلے منافق ہے, جس کی ایمان کی دولت پہلے لٹ چکی ہو, اسے کیا پرواہ ہوگی؟ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے اس کو نفاق کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے شاد فرمایا کہ نفاق کی منافقت کی 4 علامتیں ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے, جھگڑا ہو تو آپس سے باہر ہو جائے. جس میں 4 باتیں آپ نے فرمایا, پکا منافق ہے چاہے نماز پڑھتا ہو, چاہے روزہ رکھتا ہو, چاہے دعوت کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہوں, وہ پکا منافق ہے. اور جس میں جتنی بھی ان 4 میں سے خصلتیں ہیں وہ اتنے فیصد منافق ہے. اس حوالے سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے محفوظ فرمائے. اور مرض کا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد سے اعراض. اعراض کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. اگر میں نے پیسہ لگایا, وقت لگایا, تو میرا کاروبار جو اس اسٹیج پر ہے وہ لازمن اس میں کمی آ جائے گی, میری دنیا لٹے گی. اور دنیا کو بچانے کے لیے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جد و جہد سے گریز کرے, یہیں سے منافقت کا خطرہ شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے نبی, آپ کے پاس آئے منافق اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں. جو صادق الایمان صحابہ تھے انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کا کردار, ان کی محنت, ان کی قربانیاں, ان کا احساس, وہ بتا رہا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں. منافق کیونکہ اس حوالے سے پیچھے تھے, لہذا زبان سے اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے تھے. منافق آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ جانتا ہے کہ اے نبی آپ اس کے رسول ہیں, اس نے آپ کو رسول بنایا, اس کو معلوم ہے. واللہ یشهد, اور اللہ گواہی دیتا ہے, ان المنافقین لکاذبون, بے شک منافق یقیناً جھوٹے ہیں. اگر واقعی آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تو پھر آپ کی اطاعت کرتے اور ہر قربانی کے وقت آگے آگے ہوتے, اس وقت بہانے کر کے بھاگ جاتے ہیں اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ منافق جھوٹے ہیں. یہ منافقت کی پہلی اسٹیج ہے, جھوٹ بولنا, جھوٹے بہانے کرنا, جھوٹے بہانے کر کے اپنے آپ کو دین کی جدوجہد سے الگ رکھنا, یہ منافقت کی پہلی اسٹیج. جب تک ایک آدمی کا بھی میری غلطی ہے, مجھے بھی دین کے غلبے کے لیے کام کرنا چاہیے, میں نہیں کر پا رہا, میری کوتاہی ہے, یہ منافقت نہیں ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے. جہاں آدمی نے جھوٹا بہانہ کیا وہیں سے منافقت شروع ہو گئی. یہ منافقت کی پہلی اسٹیج ہے. نمبر 2, اتخذوا ایمانہم جنۃ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. جب بھی کبھی پوچھا بھائی تم کیوں اللہ کی راہ میں نہیں نکلے, اللہ کی قسم بیوی بیمار تھی, اللہ کی قسم بچے کو یہ مسئلہ تھا, اللہ کی قسم فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا تو وہاں جانا پڑ گیا. جھوٹے بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے اگلی اسٹیج ہے جھوٹی قسمیں کھانا. یہ منافقت کی دوسری اسٹیج ہے. لوگ یقین نہیں کرتے جھوٹے بہانوں پر تو قسم کھا کر اپنے بہانوں میں زور پیدا کرنا. تیسری منافقت کی اسٹیج کیا ہے؟ فرمایا فصدوا عن سبیل اللہ, بس وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے. منافق چاہتا ہے کہ میں خود کمزور ہوں, دوسرے بھی کمزور ہو جائیں تاکہ میری کمزوری نمایاں نہ ہو. تو جہاں دوسروں کو بھی روکا کہ مت زیادہ خرچ کرو, پاگل مت ہو, مت نکلو، لا تنفرو فی الحر، مت نکلو بڑی شدید گرمی کا موسم ہے مت جاؤ. یہاں سے منافقت کی تیسرے سٹیج شروع ہو گئی، فصدوا عن سبیل اللہ، بس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکا. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ ایمان لائے تھے. یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی شعوری منافق ہے کہ یہ جھوٹ موٹ کا ایمان لا کر اور اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا. فرمایا کہ نہیں، وہ ایمان لائے تھے، ایمان لائے تھے پورے خلوص کے ساتھ. ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر پیچھے ہٹے. عبداللہ بن ابی نمازوں میں سب سے آگے آ گئے، لیکن جب مرحلہ آیا جان دینے کا تو تب پھر وہ سارے اختیار کر گیا. تو نمازیں پڑھنے کے لیے تیار، لیکن قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو فرمایا ثم کفروا، پھر پیچھے ہٹا. پھر انہوں نے کفر کیا. فتوب اعلی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. فہم لا یفقہون، اب وہ بات کو سمجھتے نہیں. فاذا رایتہم توجب کاشام، اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیات، ان کی پرسنالٹیز، وہ آپ کو بڑی متاثر کرتی ہیں. ظاہر بات ہے منافق ہوتے ہیں اس کو بیشتر پیسے والے، انہیں کو پیسے سے محبت ہوتی ہے. بیچارہ درویش یا فقیر ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ تو نکلے گا اللہ کی راہ میں. لیکن زیادہ تر نفاق کا خطرہ ہوتا ہے دنیا داروں کو، پیسے والوں کو. تو نبی بڑے بڑے سردار ہیں، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے تن و پوش آپ کو بڑا متاثر کرتے ہیں. بھائی یہ اپولو تسمال قول، کسی محفل میں بولتے ہیں تو آپ ان کی بات کو سنتے ہیں، سردار بول رہا ہے، اگر اس کو اہمیت نہیں دی تو بھٹک جائے گا. تو بہتر ہے کہ اگر اس کو اہمیت دو تو آپ بھی اس کی بات کو سنتے ہیں. وہ ان لہم خوشب مسلح تھا، لیکن وہ اس لکڑی کی مانے میں جس کو ٹیک لگائی گئی ہے. ایک پتلا سا درخت، کسی پودے کا تنا ہے پتلا سا، وہ خود اپنے وزن پر کھڑا ہوتا ہے، اور ایک موٹا سا تنا ہے درخت کا، لیکن اگر جان نکل جائے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو سہارا دے کے کھڑا کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ بظاہر بڑے بوٹے ہیں، تنوتوش ہے، لیکن اندر ان کے جان نہیں ہے، اندر سے بوتل ہے. یہ اس لکڑی کی مانند ہے جس کو کہ سہارا دیا گیا ہے. یا سبون کل صحت علیہ، ہر بلا کا رخ اپنی طرف سمجھتے ہیں. جب بھی تقاضا آتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، جاہدو فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، سمجھتے ہیں ہماری مصیبت آ گئی، اب ہم سے تقاضا ہوگا مال و جان لگانے کا. لہذا فرمایا کہ یہ ہر بلا کا رخ اپنی طرف سمجھتے ہیں. ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے بس ان سے ہوشیار رہو، یہ عظیم کے کام ہے، یہ دشمن ہے ان سے ہوشیار رہو. فرمایا یو سقات لہم اللہ، اللہ انہیں مارے، اللہ انہیں ہلاک کرے. انا یوسفون، کہاں سے چلائے جاتے ہیں، کس قدر بد نصیب ہے. خوش نصیب تھے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حاصل ہوا، خوش نصیب تھے کہ انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، لیکن اس کے بعد چند دن کی دنیا کے لیے ان بد نصیبوں نے دین کے تقاضوں سے پہلو کہیں اختیار کی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے یہ مستحق ہو گئے. قسمت کی خوبی دیکھ لیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے باب رہ گئے. فرمایا کہ اللہ انہیں مارے، یہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں. اب اس کے بعد منافقت کی چوتھی اور آخری اسٹیج، اور یہ ہو جاتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن. یہاں پہ غیر شعوری نفاق شعوری بن جاتا ہے. وہ کیا ہے، شدید دشمنی ہو جائے جو بھی قیادت ہے اس سے بھی، اور مخلص ساتھیوں سے بھی. اس قیادت نے ہمیں رسوا کیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں رسوا کر دیا، نہ یہ آتے نہ دین کے تقاضے سامنے رکھتے، نہ ہمارا بخل ہماری کمزوری ظاہر ہوتی. اور یہ جو آگے بڑھ کر کے قربانیاں دینے والے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری کمزوری نمایاں ہوتی ہے. تو جب مخلص ساتھیوں سے اور قیادت سے، لیڈرشپ سے نفرت ہو جائے، یہ پھر منافقت کی آخری اور ناقابل اصلاح اسٹیج ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کرے، اللہ سے بخشش مانگے، لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سروں کو جھنجھلاتے ہیں، جھنجھلاتے ہیں اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، ہلاتے ہیں، یعنی گویا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. ورائے کہ خدون، اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکتے ہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کرتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس نہیں جائیں گے. یہ ہے ان کی اللہ کے رسول سے دشمنی، یہ ہے منافقت کی چار اسٹیجز، جھوٹ، جھوٹی قسمیں، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنا، اور پھر مخلص ساتھیوں سے اور قیادت سے شدید نفرت کرنا، بغض رکھنا. اب اس کے بعد اس نفاق کی، اس بیماری کی ہلاکت تیزی کیا ہے. فرمایا سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ ہے اس منافقت کی ہلاکت خیز، اس بیماری کا نقصان. اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مت سے محفوظ فرمائے. پھر جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں جائیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء آیت نمبر 145. یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، کافروں سے بھی بدتر. کافر کھلا کھلا دشمن ہے، اور یہ گڑے کھودنے والے ہیں، یہ آسین کے ساتھ. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جو دشمنی ان کو صحابہ کرام سے تھی اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. واقعہ ہے اگلی دو آیات کے پس منظر میں، غزوہ بنی مصطلق سے اللہ کے رسول جب واپس آئے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کسی بات پر ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کی آپس میں لڑائی ہوگی، اور نوبت آ گئی جو ہے وہ ہاتھا پائی پر. انصاری صحابی نے انصار کو بلایا، مہاجر صحابی نے مہاجرین کو بلایا. جھگڑا اور بڑھتا کہ اللہ کے رسول کو سلام لیا پہنچے، اور آپ نے جا کے ڈانٹا کہ تم نے ابھی تک جاہلیت کی باتیں برقرار رکھی ہوئی ہیں، انصاری اور مہاجر کی. آپ نے جھگڑا رفا دفا کرا دیا. عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا، اس نے فوراً انصار کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے کہ اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ، وہ موٹا ہو کے تم ہی کاٹے گا. ہم نے ان مہاجرین کو کھلایا پلایا، آج ہی ہم سے لڑتے ہیں، موت ہو گئی، اب مدینے جا کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. زید بن ارقم انصاری صحابی تھے، کم سن سے، انہوں نے بات سنی، اللہ کے رسول کو آپ نے بتایا. اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی کو بلایا تو اس نے صاف مکر گیا کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی. اتنے میں یہ دو آیتیں اتری جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زید بن ارقم نام ہے ان کا، زید بن ارقم کو بلایا اور ان کے کان پکڑ کر کہا کہ ان چھوٹے چھوٹے کانوں نے صحیح بات سنی تھی، یہ آپ کی محبت کا اظہار تھا. حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ اس منافق کا سر تن سے زدہ کر دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو. حضرت عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ آ گئے. اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ کو مشورہ دیا گیا کہ میرے باپ کو مار دیا جائے، حکم دیجئے میں خود اپنے ہاتھ سے مارتا ہوں، کسی اور نے مارا تو وہ میرے باپ کا قاتل ہوگا اور مجھے اس سے نفرت ہوگی، ایک مومن سے نفرت ہو جائے گی، آپ مجھے اجازت دیں میں خود مار دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے. بہرحال حضرت عبداللہ بن ابی کو غصہ تو تھا، لہذا وہ گئے اور آگے آگے جا کر مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. لوگ جب داخل ہوئے مدینے میں، داخل ہونے دیتے رہے. جب ان کا اپنا باپ عبداللہ بن ابی آیا تو تلوار سامنے رکھ دی کہ خبردار، تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تم نے کہا تھا کہ مدینے پہنچ کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، عزت والے اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، مومن ہیں، اور ذلیل تم ہو. اب عبداللہ بن ابی نے فریادیں کی کہ دیکھو میرا بیٹا ہو کر میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. اللہ کے رسول گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جا کے حضرت عبداللہ کو اٹھایا اور عبداللہ بن ابی کو اندر جانے دیا. یہ واقعہ ہے پس منظر میں، ترجمہ سن لیجیے. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفصوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خرچ مت کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ منتشر ہو جائے. ہم نے مہاجرین پر خرچہ کیا، ان کو ہم نے مال و اسباب دیا، اس وجہ سے یہاں پر یہ موجود ہیں، ان کو ان کی امداد کرنا بند کر دو، جب یہ پریشان ہوں گے، تلاش ہوں گے، یہ یہاں سے چلے جائیں گے. فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں. يَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم لوٹے مدینے کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو ہم میں سے عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، حالانکہ عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس کو جانتے نہیں ہیں. اب اس کے بعد نفاق کا سبب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. یاد تو مناسب ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے احکامات سے صرف نماز روزہ نہیں ہے، اس میں دین کے لیے محنت بھی ہے، جہاد بھی ہے، حرکت بھی ہے. فرمایا کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے یعنی اللہ کے احکامات، اللہ کے ادا کردہ فرائض ان سے کہیں غافل نہ کر دے. یہ ہے سبب نفاق کا کہ مال اور اولاد کی ایسی محبت کہ جس کی وجہ سے انسان دین کے احکامات، دین کے تقاضوں سے پہلو تہی کرے. اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمائے. فرمایا ومن یفعل ذلك، اور جس کسی نے ایسا کیا فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ خسارے میں جانے والے ہیں. اس مال اور اولاد کی محبت میں ہمیشہ ہمیشہ آخرت کو وہ دور پر لگا رہے ہیں. تو اب نفاق سے بچنے کی حفاظتی تدبیر کیا ہے، حفاظتی ٹیکہ کیا ہے اس بیماری سے بچنے کا؟ اور وہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تازہ کرتے رہے، اس طرح کی محفلوں میں آتے رہے، درست قرآن کی محفلوں میں سارا سال آئے تاکہ یہ سبق ہمیں ہمارا یاد رہے. اور کبھی بھی دنیا کی محبت اتنی غالب نہ آ جائے کہ آدمی اس میں کھو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تقاضوں سے پہلو تہی کرے. اپنے سبق کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کی یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور وہ یاد دہانی درست قرآن کی محفلوں سے ہوتی رہتی ہے. تو صرف رمضان میں درست قرآن میں نہیں آنا، سارا سال آنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یاسین آباد اکیڈمی کے اندر بھی درست قرآن ہوتے ہیں ہفتے وار، فرحان کلب میں ہر مہینے ہوتا ہے پہلے اتوار کو 11 بجے. خود معلوم کیجئے کہ درست قرآن کی محفل کہاں ہوتی ہے، اس میں شریک ہوتے رہیں تاکہ یہ سبق یاد رہے اور آدمی پھر دین کی محنت کی طرف لگا رہے، ایسا نہ ہو کہ غفلت نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جس نے ایسا کیا وہی لوگ مزارے میں جانے والے ہیں. سبب بھی اس آیت میں آ گیا، غفلت اللہ کے احکامات سے غفلت مال اور اولاد کی وجہ سے سبب ہے نفاق کا. اور اس کا احساسی ٹیکہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا، دبا میں ذکر. اب اس کے بعد اگر نفاق کی بیماری لگ ہی جائے تو علاج کیا ہے؟ نفاق کا علاج ہے انفاق. مال کی محبت نفاق کا سبب تھی، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس محبت کو دل سے نکالو مال خرچ کر کے. نفاق کا علاج انفاق. بڑے لفظ دینے والے انداز میں ذکر آیا اس کا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کی کیفیت آئے. فیقول، اور وہ یہ فریاد کرنے لگے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو کیوں نہیں مجھے مہلت دیتا ایک قریبی مدت تک کے لیے. فاصدقا، تاکہ میں صدقہ کروں. واکم من الصالحین، اور میں ہو جاؤں نیکوکاروں میں سے. ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دنیا دار آدمی جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو فریادیں کر رہا ہوتا ہے. یہ مضمون یہاں بھی ہے، سورہ مومنوں میں بھی، سورہ مومنوں کے اندر بھی ہم نے الفاظ پڑھے تھے کہ اے میرے رب مجھے چھوڑ دے، لالی عامل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے ذرا تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ رہا ہوں میں اس پہ اچھا عمل کر جاؤں، پیسہ تیری راہ میں لگا دوں، اولاد کو تیرے دین کا خادم بنانے کی کوشش کروں، مجھے تھوڑا چھوڑ دے. وہاں بھی الفاظ یہ تھے کہ اللہ پھر مہلت نہیں دیتا، یہاں بھی الفاظ یہی ہے. فرمایا خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں سے کسی پر موت کی کیفیت آئے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، وہ کہے کہ میرے رب کو مجھے کیوں نہیں مہلت دیتا تھوڑی مدت کے لیے، قریبی مدت کے لیے. فاصدقا، پھر میں صدقہ کروں. فاکون من الصالحین، اور میں ہو جاؤں نیکوکاروں میں سے. لیکن بھلے ہی یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان کو مہلت نہیں دیتا جبکہ اس کا وقت آ جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.